السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورہ المائدہ شریف کی آیات بینات سے متعلق مختصر اس کی تفسیر کا سلسلہ سابقہ درسوں سے جاری ہے اور آیت نمبر 38 تک کا خلاصہ، 37 تک کا مکمل خلاصہ اور آیت نمبر 38 تک کے مضامین کی ابتدائی باتیں گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. سورہ المائدہ شریف جو نزول قرآن کے اعتبار سے آخری سورتوں میں سے ہیں، اعتقادی باتیں، ایمانیات کی تمام باتیں تقریباً مکمل ہو رہی ہیں اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ ایک ملک کے استحکام کے لیے، رعایا کے امن و سکون کے لیے اور زمین سے ہر قسم کے فساد اور حرج کو دور کرنے کے لیے معاشی اور معیشت اور ملک کے نظم و نسق، تہذیب و تمدن کو درست کرنے کے لیے، جہاں پر مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت قرآن اور اپنے حبیب کے فیضان سے عطا فرمائی، وہیں پر اس ارض اور اس زمین پر اللہ رب العزت نے انہیں ایک پاکیزہ ملک مدینہ منورہ کے نام سے بھی عطا فرمایا. تو جہاں پر انہیں عقیدے کے اعتبار سے ایمانی باتوں کی ساری باتیں بتا دی گئیں، وہیں پر ایک ملک کی رعایا ہونے کے اعتبار سے اور ایک ملک کے حاکم ہونے کے اعتبار سے دنیاوی نظام کے لیے جو سیاسی جد و جہد ہوتی ہے، سیاسی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے نزول کے اواخر صورتوں کے اندر بیان کر دی. کیونکہ اسلام ایک نظام حیات ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، شعبہ زندگی کے تمام شعبوں پر اسلام کی تعلیمات محیط ہے. تو اسلام صرف ایمانیات پر کلام نہیں کرتا، اسلام صرف صحیح عقیدے کی ہی دعوت نہیں دیتا، بلکہ جہاں پر ضمیر میں عقیدے کا فساد ہو تو وہاں پر صحیح عقیدہ بتاتا ہے، اور جہاں ضمیر میں معاملات اور احوال کا فساد ہو وہاں پر امن کی بات کرتا ہے. تو اب مکی صورتوں کے اندر توحید سے متعلق بنیادی عقیدے بتائے گئے، کیونکہ یہی انسان کی تخلیق کا مقصد تھا کہ وہ ایک رب کو مانے. آپ دیکھتے ہیں کہ توحید صورتوں میں سیاسی مضامین اتنے نہیں تھے، بلکہ سیدھا سیدھا اشارہ کر کے نکل گئے. مدنی صورتوں کے اندر سورہ بقرہ، سورہ نور، سورہ مائدہ، سورہ توبہ، یہ جو بڑی بڑی صورتیں ہیں مدنی صورتیں، ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت، رسالت سے متعلق جملہ عقیدے، اس کے بعد جب کفار کے ساتھ مسلمانوں کا مارکہ چل رہا ہے تو جنگ و جدال کی تمام باتیں، انسان کے احترام پر باتیں، اس روئے زمین پر تمام حقوق، یتیم کے حق کیا ہوں گے، بیوہ کا حق کیا ہوگا، بوڑھے کے حقوق کیا ہیں، بچے کے حق کیا ہیں، جوان کے کیا ہیں، مردوں کے کیا ہیں، عورتوں کے کیا ہیں، شوہر کے کیا ہیں، بیوی کے کیا ہیں، اولاد کے کیا ہیں، تو ایک پورا نظام حیات مدنی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرما دی. ہم سورہ المائدہ شریف کے اندر ان آیت کی طرف پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر اعتقادی باتوں کی سرحد کو مکمل بیان کرنے کے بعد جس ملت کے، جس وطن کے حاکم نبی پاک ہو چکے ہیں، اس ملت کے لوگوں کے لیے وہ تمام عقیدے مہیا کر دیے گئے جس طرح رب چاہتا ہے. اب ان کو رہن سہن کا چال و چلن بھی رب سکھا رہا ہے کہ اسلام اتنا وسیع اور اتنا بصیر مذہب ہے کہ یہ کھانا بھی سکھاتا ہے، نہلانا بھی سکھاتا ہے، سونا بھی سکھاتا ہے، جاگنا بھی سکھاتا ہے. یعنی شعبہ زندگی کی کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پر اسلام کا کلام نہ ہو. اس لیے تمام آسمان دین پر اور تمام ادیان پر اسلام کو فوقیت اس لیے ہے کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو شعبہ زندگی کے کسی شعبے پر کلام کر سکے. کوئی مذہب ہوتا ہے تو وہ ایک ٹاپک پر کلام کرتا ہے اور باقی انسان کی زندگی اس سے گویا کہ اوجھل ہو جاتی ہے. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس قسم کا آدمی اور جس قسم کی کیفیت کا آدمی، شوہر ہو تو اس کے احکام ہو، بیوی ہے تو اس کے احکام ہو، بچہ ہے تو اس کے احکام ہے، یتیم ہے تو اس کے احکام ہے، اور بیوہ ہے تو اس کے احکام ہے، امیر ہے اس کے احکام ہے، غریب ہے اس کے احکام ہے، زندہ ہے اس کے احکام ہے، مردہ ہے اس کے احکام ہے، ملک ہے اس کی سیاسی احکام. المختصر یہ کہ من وعن انسان کی زندگی میں جتنے شعبے اٹھ سکتے ہیں تمام پر قرآن نے کلام کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اس تمہیدی گفتگو سے آپ نے ادراک کر لیا ہوگا کہ سورہ المائدہ شریف کی کیا اہمیت ہے. باب مدینہ منورہ کا یہ خطہ ایک ملک کی حیثیت سے اور ایک ملت کی حیثیت سے معرض وجود میں آ چکا ہے. تو اب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہود اور نصارہ کے جو پہلے گزر گئے انبیاء، حضرت موسیٰ کے ماننے والے اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے نمونے بیان کیے کہ دیکھو ان کو بھی ہم نے ملک کی دعوت دی تھی، ان کو بھی ہم نے فرعون سے نجات دی، تمہیں ہم نے نجات قریش سے دی، انہیں ہم نے نجات فرعون سے دی، انہیں ہم نے کیا کیا باتیں ہم نے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا، ہم نے ان سے کہا کہ یہ چیز پورا کر دو گے تو ہم تمہیں دے دیں گے، یہ پورا کر دو گے تو دے دیں گے، تمہیں ہم نے قریش سے نجات دی لیکن تم بنی اسرائیل کی طرح کفران نعمت والے نہ ہوئے بلکہ تم نے تشکر ہی کیا، اس لیے آج اس روئے زمین پر ہم نے پوری تمہیں ایک حکومت دے دی ہے جو مدینہ منورہ کے نام سے ایک حکومت تمہارے سامنے آئی. تو لہٰذا دیکھو ان کی غلطیاں کیا تھی کہ ان کو دی ہوئی حکومت ہم نے چھین لی، ان کو دیا ہوا وقار ہم نے چھین لی، ان کی دی ہوئی عزت ہم نے چھین لی. تو سورہ مائدہ کی شروع میں یہودیوں کی وہ باتیں بیان کی جو ساری گزر چکی ہیں. اب جب مسلمانوں نے اس کا اقرار کر لیا کہ نہیں مولا ہم وہ بات ہرگز نہیں کریں گے کہ جو تیرے مزاج قدرت کو غضب کی طرف لاتا ہے، ہم تیرے محبوب کی اطاعت کریں گے، اتباع کریں گے. اور صحابہ اکرام نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر دیے کہ حضور ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں. بدر کے میدان میں صحابہ نے کہا کہ حضور ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب لڑو، جو جیت جائے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے. حضور ہم آپ کے ماننے والے ہیں، اگر آپ ہمیں یہ کہیں کہ صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں اپنی جان، اپنی سواریوں سمیت داخل کر دو تو آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کی اتباع میں ہر کام کر گزریں گے. اللہ کو ان کی ادا پسند ہے. اللہ نے اس خطے پر ایک مقدس شہر انہیں عطا فرمایا، ایک مقدس ملک عطا فرمایا مدینہ منورہ کے نام سے. اب ایک ملک کے لیے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ وہ یقیناً آپ اخبارات پڑھتے ہیں، جرائد پڑھتے ہیں، اور اتنا ترقی یافتہ یہ دور ہو چکا ہے، اس میں بچے بچے کو پتا ہے کہ ملک کے نظام کے لیے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. قومی اسمبلی میں تمام تنظیموں اور تمام برادریوں اور تمام شعبوں کے لوگوں کے نمائندوں کو کیوں منتخب کیا جاتا ہے؟ ہر شخص سے تو کلام نہیں ہو سکتا، ان کے نمائندے کو بلا کر بات کی جاتی ہے. اب اس میں ان کے معاشی، ان کے امن و امان کے مسائل، ان کی خورد و نوش کے مسائل، ان کے رہن سہن کے مسائل، ان کے تمدن و ثقافت کے مسائل جتنے ہوتے ہیں وہ ایک ملک کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ملک اور حاکم اس کو پرووائڈ نہ کر سکے، اس کو مہیا نہ کر سکے تو پھر وہ ملک نہیں ہوتا، ایک استبل ہوتا ہے. کہ جس میں کوئی بھی جانور آئے اور منہ مار کر چلا جائے, تو آئینی صورت جو قائم ہوتی ہے.
اب مسلمانوں کے لیے جہاں پر نماز ایک نماز کا ایک آئین اللہ کی طرف سے آیا, ہم نے کسی عقیدہ کہتے ہیں, عقیدہ کہتے ہیں خیالات اور تصورات کی پختگی کو, تو ہم نے کس کے لیے پختہ عقیدہ رکھنا ہے, پختہ تصور رکھنا ہے, تو ہمارے نفسیات سے متعلق بھی پورا نظام اللہ کی طرف سے آیا کہ اس چیز کو ماننا ہے اس کو نہیں ماننا, اس کو ماننا ہے اس کو نہیں ماننا, اس کو ماننا ہے اس کو نہیں ماننا. تو جب ہماری تخلیق کا اصل مقصد, اس کا پورا آئین اور اس کا پورا قانون اللہ کی طرف سے آیا ہے, تو یہ کھانا پینا تو ایک فروع زندگی ہے, اس کا آئین کیسے نہ آیا ہو. اس لیے ہم سیاست میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں, ہم سونے میں بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں, ہماری خلوت کی زندگی بھی اللہ کے حکم سے مشروط ہے اور ہماری ظاہری زندگی بھی اللہ کے حکم سے مشروط ہے. ہمارے ملک کے آئینوں میں اور ہمارے ملک کے نظام میں جو ملک مسلمانوں کے نام پر قائم ہوگا, اس میں چند لوگ مل کر اپنی رائے تو پیش کریں گے, لیکن وہ رائے وہ ہوگی کہ جو خدا کی دی ہوئی رائے کے سے متصادم نہ ہو جائے. قانون تو وہی چلے گا کہ جو خدا نے بیان کر دیا ہے, اس کے نبی نے بیان کر دیا ہے. ہاں, ضمناً اس دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شکیں رعایا کے طور پر لے کر قبول کی جائے گی, لیکن کب کی جائے گی؟ جب وہ نظام الہی سے متصادم نہ ہو جائے. اور اگر نظام الہی سے متصادم ہو رہا ہوگا تو ساری رعایا کی رائے کو یکسر چھوڑ دیا جائے گا, اور اگر وہ مطابقت کر جائے, وہ رائے مل جائے, تو پھر بچے سے بھی رائے لی جائے گی, بڑے سے بھی رائے لی جائے گی, معاملات کیے جائیں گے اور ایک سیاسی منصور تیار کر دیا جائے گا. تو آپ کے ذہنوں میں بات یہ ڈالنی ہے کہ ہمارا آئین چار تھری پیس پہن کر اے سی کے کمرے میں بیٹھ کر لوگ نہیں منتخب کر رہے, ہمارا آئین ملک کا قرآن نے منتخب کیا ہے, قرآن نے پورا نظام دیا ہے. جو نظام قرآن نے دے دیا ہے وہ 99% پورے آئین وطنی پر محیط ہے. 1% یہ کہ اس کو چلانے کے لیے اس دور میں کیا کیا چیزیں ہوں گی, اس کے لیے گویا کہ رائے لی جائے گی اس دور کے مدبرین اور سمجھداروں سے, لیکن ان کو خدا نہیں بنایا جائے گا کہ خدا ایک حکم دے رہا ہے اس صدا کو ختم کر کے دوسرا حکم لایا جائے, خدا امن کا ایک پیغام دے رہا ہے اس ہٹلر کی بات کو لے کر اس کو ختم کر کے اس حکم کو لایا جائے. نہیں, ارباب من دون اللہ ایسے کرنے والے بنی اسرائیل میں تھے اور خدا نے ان پر غصہ فرماتے فرمایا ارباب من دون اللہ, تم نے اپنے حاکموں کو خدا کے سامنے رب بنا لیا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں اور تمہارے حاکم یہ کہتے ہیں, اور تم میری بات کو چھوڑ کر اپنے حکمرانوں کی بات کہتے ہو. تو ارباب من دون اللہ, دراصل تم نے خدا کے سامنے اپنے بڑوں کو خدا بنا لیا ہے, اس لیے کہ ہم کچھ کہہ رہے ہیں اور تمہارے بڑے کچھ کہہ رہے ہیں. چاہیے تو یہ کہ جب تم مذہبی لوگ ہو تو تم ہمارے حکم کے تحت چلو. المختصر یہ. تو آج اس ساری تمہید کا خلاصہ یہ کہ وطنی نظام بھی میرے دوستو یہ اللہ کی جانب سے, مذہبی اعتقادی نظام بھی اللہ کی جانب سے, معاشی نظام بھی اللہ کی جانب سے, ساری شکیں موجود ہیں اور سارے وسائل گویا کہ موجود ہیں, ساری دوائیاں موجود ہیں. جیسا مریض آئے گا اس کے سامنے پیش کرتے چلے گا. تو اب جب ملک بن گیا تو قتل و غارت کی بھی ایک فضا ہوتی ہے, امن و سکون کو برباد کرنے والے بھی ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں تو یہ حکم پہلے بیان فرما دیا جو گزشتہ درس میں ہم نے پیش کیا, ارشاد باری تعالیٰ تھا کہ جس میں اللہ رب العزت نے بڑے واضح طور پر ان لوگوں کے سامنے اس بات کو خطاب کر دیا کہ دیکھو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ جو کسی شخص کو زمین پر قتل کرے اور فساد پھیلائے, فکأنما قتل الناس جميعا, اس نے کسی ایک آدمی کو نہیں مارا بلکہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا, اور جس نے کسی ایک جاندار کی ایک نفس کی جان بچا لی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی تھی. یہ سیاسی منشور لیا جا رہا ہے, یہ بات استحکام امن کے پیغام کی, امن کے پیغام کا مغز بتایا جا رہا ہے, اصل بتایا جا رہا ہے کہ یہ مغز ہم نے دے دیا ہے تمہیں, یہ کسوٹی دے دی ہے, اب اس سے قانون بناتے رہو. قانون بنے گا اسی کے تحت, اس میں اسی کی روح ہوگی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ ہمیں وہ شخص پسند نہیں ہے کہ جو زمین میں فساد کرے گا, اور ہمیں وہ شخص پسند نہیں ہے کہ جو کسی جان کو بے قصور قتل کرے گا. اور ہم نے یہ نظام تمہیں دے دیا, ایک قانون کی اساس تمہیں دے دیا ہے کہ ہمارے وہاں قانون کی بنیاد یہ ہے کہ کسی بے قصور شخص کو قتل کرنا ایسا ہے جیسا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، بلکہ اگر اس نے قتل کر دیا تو اسے قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ اگر اسے قتل نہیں کیا گیا تو وہ جری ہو جائے گا، آج ایک کو مارا ہے کل پچاس کو مارے گا، آج اس نے ایک کو قتل کیا ہے کل پچاس کو قتل کرے گا۔ تو فرمایا کہ جناب یہ قانون اللہ رب العزت کی جانب سے ہے۔ پھر آگے ڈاکوؤں کے احکام بیان کیے گئے جو گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، کیونکہ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورہ مائدہ کی جو ہمارے لیے زیر بحث ہے وہ ہے چوروں سے متعلق، لیکن چور سے زیادہ خطرناک اقدام ڈاکوؤں کا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ان پر اتنا غضب فرمایا، کیونکہ خدا ہر گناہ کو معاف کرتا ہے، فساد فی الارض کو معاف نہیں کرتا۔ اور میں نے آپ کو پہلے کہا فساد فی الارض میں کئی چیزیں، ڈاکہ زنی، چوری، شراب خوری، زنا، جوا، یہ سکے بازیاں جو ہوتی ہیں، یہ فساد فی الارض ہے، یہ لوگوں کے نظام، لوگوں کے گھرانے کو خراب کرنے والی چیز ہے، اور ایک فرمان بردار باپ کے فرمان بردار بچے کو خراب کرنے والی چیز ہے، گھروں میں آگ لگانے والی چیز ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے تو سٹے بازوں اور شرابوں اور زانیوں اور چوروں دہشت گردوں کو خدا نے کیا کہا، ذرا سنیں، اللہ فرماتا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسول، وہ بدبخت امن کو نہیں تباہ کر رہے بلکہ وہ خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے مجھے دعوت دے دی ہے میدان میں کہ آؤ اور مقابلہ کر لو۔ تو اللہ نے سٹے بازوں کو، اللہ نے زانیوں کو، اللہ نے شرابیوں کو، اللہ نے چوروں کو، اللہ نے ڈاکو اور دہشت گردوں کو، اور ہر وہ چیز جو امن کو تباہ کرتی ہے لمبی شکایت کی، اس کو اللہ نے سزا تو بعد میں کی، لیکن اس کی پیشانی پر جو بد نشان لگایا ہے وہ اتنا بد نشان ہے کہ وہ منہ دھوئے بھی تو صاف نہ ہو، ندامت سے شاید صاف ہو جائے۔ وہ کیا ہے کہ یہ بدبخت وہ انسان ہے جو ہے تو انسان لیکن یحاربون اللہ ورسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کی راستی میں چڑھا کر کھڑا ہوا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آستینے چڑھا کر کھڑا ہوا ہے، یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اس کی کوشش یہ ہے کہ زمین خدا نے بنائی ہے تو کیا ہوا، خراب ہم کریں گے، حسن وہ پھیلاتا ہے خراب ہم کریں گے، امن کی بات وہ کرتا ہے فساد ہم کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر تو میرا مقابلہ کیا نا تم نے، تو فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، محبوب جو اللہ اور اس کے رسول کو چیلنج کرتے ہیں لڑائی کے لیے ان کی سزا کیا ہے، فرمایا ویسعون فی الارض فسادا، وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، ہم امن کی بات کرتے ہیں فساد کی بات کرتے ہیں، ہم ستارے لاتے ہیں، چاند لاتے ہیں، بارش لاتے ہیں، ہوائیں لاتے ہیں، سبزہ اگاتے ہیں، اور ماں کے ارحام سے خوبصورت نقش و نگار والی اولادیں پیدا کرتے ہیں، ہم زمین میں امن کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں فساد فی الارض، ویسعون فی الارض، اور تیری کوشش مولا، تیری قدرت کی کوشش امن کی ہے تو ہماری کوشش فساد کی ہے۔ اللہ فرماتا ان بدبختوں کو کہو کہ تم نے کس ذات سے دشمنی موڑ لی ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، کیا تم پدی نہ پدی کے شوربے، کیا تم خدا اور اس کے رسول سے جنگ کر سکو گے؟ فرمایا عبرت کا نشان تمہیں بنا دیں گے، اسی زندگی کی دولت میں تمہیں زمین تک دھسا کے رکھ دیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے شاہ فرمایا کہ زانی اور شرابی اور جواری اور چور اور ڈکیت، یہ جتنے ہیں شاہ فرمایا ان کی سزائیں دنیا میں ہو جاتی ہیں۔ ابو داؤد میں تو صریح الفاظ ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی قدرت ہر گناہ سے درگزر کر لیتی ہے، لیکن زانی اور شرابی کی معافی رب کریم جب تک وہ ندامت کے ساتھ اس عمل کو نہ چھوڑے، اس پر لگا رہے، تو رب کہتا پھر دیکھ لینا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی زانی اور شرابی کو عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے کہ اگر وہ عزت کے آج سریا پر کیوں نہ ہو، اسے ذلت کے سرا پر پہنچا دیتا ہے۔ ہم بھی گرد و نواح میں اگر حصہ دیکھیں، بے شمار ایسے ہمارے بھائی ہیں، اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ تو یہ میرے دوستوں کسی پر تنقید کے جذبے سے نہیں عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ احساس ہمیں کرنا چاہیے کہ اس سزا پر جو لقب دیا جا رہا ہے، جو انتخابی جملہ کہا جا رہا ہے، یحاربون اللہ ورسولہ، کہ وہ خدا اور اس کے رسول کے سامنے آستینیں تانے کھڑے، کہ ہم تو امن کرنا چاہ رہے ہیں، تو امن کر، ہم فساد کریں گے۔ فرمایا ویسعون فی الارض فسادا، وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہ لگے یہ موبائل چھین رہے ہیں، یہ پسٹلوں پر لوگوں سے مال چھین رہے ہیں، قرآن نے ان کی سزا بتائی ہے، ان کو جو نہ پکڑے نا وہ چور بھی ان کے ساتھ آئے گا، جو ان کو ڈھیل دے وہ چور بھی ان کے ساتھ آئے گا۔ لوگ کہیں دنیا میں کیا ہے، ہم نے کہا صبر کرو، نظام خداوندی ہمارا مذہب اخروی مذہب ہے، مومن سارے کام، آج آپ سارے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنی نیندوں کو چھوڑ کر کہ جناب سوا ایک بجے کے قریب جماعت ہو جائے گی مسجد میں کیوں آئے، آپ کو آخرت کا ڈر تھا، نظام اسلام آخرت پر چل رہا ہے. آج آپ نے داڑیاں رکھی ہیں، امامے سجائے، حرام کام نہیں کرتے، وہی کام کرتے جو خدا کہتا ہے. کیوں کرتے؟ جواب دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ تو اسلام کی اصل روح پیغام آخرت ہے. تو جواب پیغام آخرت کے تحت، کہ جواب دہی کا ایک مقام ہوگا، وہاں پر ہم تمام معاملات کریں گے. تو اس پر صبر کریں، خود بھی امن کی بات اپنے گھر میں کریں، اپنے دوستوں سے کہیں، اپنے محلوں میں کہیں کہ تنہا تنہا یہ پیغام پھیلے. لیکن یہ دہشت گردی جو ہمارے ملک کے اندر پھیل رہی ہے، یہ نظام پھیل رہا ہے، وقت کے حاکم پر اشد ضروری ہے. یہ چیزیں ساری اشد ضروری ہے، لیکن وقت کے حاکم کے اگر کان پر جو بھی نہ رہیں گے. تو نمرود نے بھی بڑا عیش کیا تھا، لیکن اسی زمین میں ایک ننگڑے مچھر سے عمردار ہو گیا. اور مرنا تو سب کو ہے، ایک مظلوم کو بھی مرنا ہے اور ایک ظالم کو بھی مرنا ہے. مظلوم نے تو زندگی ظلم میں گزار لی ہے، اور اس کی آخری زندگی جو ہے وہ تو دائمی زندگی، وہ امن و سکون کی ہے، جب اس نے رب کے لیے صبر کیا، شکایت نہ کی. لیکن ظالم نے تو دنیا میں بھی اگر کسی سے موبائل لوٹا، پیسے لوٹے، تو چوری چھپے خوار ہو کر پھرتا رہا، تو دنیا میں بھی خواری گئی، قبر میں بھی خواری. حدیث میں تو یہاں تک کہ مر جائے تو یہ نہیں کہ فلاں لیڈر مرے آ جائے. ڈاکو چوروں کا جنازہ نہیں پڑا جاتا، ڈاکو کا جنازہ نہیں پڑا جاتا. اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو سر سے باندھو اور کسی گھڑے کے اندر بھیج دو. اس کا جنازہ نہیں، جنازہ شرفا کا ہوتا ہے. جنازہ اس کا ہوتا ہے جو خدا کی سرزمین میں امن کا پیغام لے کر اٹھتا ہے اور امن کی ترویج کو چاہتا ہے. خدا پیدا کرے امن کو اور وہ فساد کرے، جو خدا اور اس کے رسول کے سامنے آستینیں چڑھائیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے، اس کے لیے مسلمان جمع ہو کر دعا کرے. ہرگز نہیں، ڈاکو کا کوئی نماز جنازہ نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی نماز جنازہ نہیں ہوتا. قرآن تو کہتا ہے ایو قتلو، کہ جہاں وہ تمہیں مل جائیں انہیں پکڑ کر تم لو، انہیں قتل کر دو. او یسلبو، یا پھر ان کو تم سلیب دو، پھانسی دے دو. او تقطع ایدیہم، یا ان کے ہاتھوں کو تم کاٹ دو. وارجلہم من خلاف، اور ان کے بائیں پاؤں کو کاٹ دو. یہ تین سزائیں قرآن مجید فرقان حمید نے گویا کہ بیان کر دی تھی، جس کی تفصیل ہم نے گزشتہ درس کے اندر پیش کر دی، کہ دہشت گردوں کا نظام، یعنی وہ شخص جو ڈکیتی کے لیے نکلا اور اس نے اگر ڈکیتی کرتے وقت قتل کر دیا تو اس کی سزا یہ کہ اسے قتل کیا جائے گا. لیکن اس نے قتل بھی کیا اور مال بھی لے گیا، تو شریعت مطہرہ یہاں پر کہتی ہے کہ جناب اسے محض قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے پھانسی دی جائے گی، اور پھانسی دے کر چوراہے پر اسے جو ہے عبرت کا نشان کئی دنوں تک بنایا جائے گا، تاکہ اس کے حامین اور اس کے ساتھ جو طاغوتی طاقتیں، اس کی حراری جو ہے، ان کا جسم پھول کے رہ جائے کہ اب فاروق اعظم والا دین دوبارہ آ چکا ہے. اب چوروں اور ڈکیتوں اور ان کے سرپرستوں کے ساتھ حال دوبارہ یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. کاش ہم تعلیمات اسلامیہ پر کسی کو سمجھا نہ سکیں تو جوش و محبت سے اس کو سن تو سکے، کہ ہم پر دنیاوی طاغوتی طاقتوں کا خوف اتنا غالب ہو گیا ہے تو ان محرابوں اور مسجدوں کو تالا لگاؤ، پھر ختم کرو. کہ جب ہم دنیاوی لوگوں سے اتنے ڈر گئے ہیں کہ اس قرآنی پیغام کو ہم بیان تک نہیں کر سکتے، تو تف ہے ہمارا کلمہ پڑھنے پر، اور تف ہے ہماری نمازوں پر، کہ کیا یہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. حضرات گرامی، کہ اگر نظام قائم کرنے کے لیے اگر امت میں وحدت نہیں آتی، تو اپنی غیرت ایمانی کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی تلاوت اور تکرار تو ہو سکتی ہے، اس سے عبرت کے نشان تو نہیں جا سکتے. قرآن مجید فرقان حمید نے فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے اس پیغام کو گویا کہ بیان فرمایا، اور اسی کی ترتیب میں آگے لا کر جوڑ دیتا ہوں جو سورہ المائدہ شریف آیت نمبر 37 کے اندر ہے. ڈکیت کے احکام بتا دیے گئے، ڈاکو کے احکام بتا دیے گئے، اب اس میں تخفیف کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے والسارقو والسارقتو، چور مرد چور، والسارقتو اور مرد چوری کرنے والی عورت، مرد چور اور چوری کرنے والی عورت. السارقو والسارقتو، السارق وہ مرد جو چوری کر رہا ہے، والسارقتو وہ عورت جو چوری کر رہی ہے. فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، جو انہوں نے کیا ہے ان کے کیے کی سزا کیا ہے. فرمایا فقطعوا ایدیہما، ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، ان کے دونوں ہاتھ. قانون یہی رہے گا، کسی لیڈر، کسی ہٹلر کے کہنے پر قانون تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ مسلمان مذہب میں بھی خدا کے آئین کے پابند ہیں، سیاست میں بھی خدا کے آئین کے پابند ہیں. سزا چور کی جیل نہیں ہے، سزا چور کی ہاتھ کاٹنا ہے. آج جیلیں بھری کیوں ہیں؟ کہ ہم نے خدا کے دین کے سامنے ارباب من دون اللہ اپنے حکمرانوں کو، اپنے مجسٹروں کو اور اپنے ججوں کو ایک رب بنا لیا ہے، کہ جناب ان کے کہنے پر سزائیں ہو رہی ہیں، ان کے معاملات پر سزائیں ہو رہی ہیں. جیلوں کا تصور چور کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے فقط ہوا ایدیاہما, جیل میں نہیں پہلے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اور فرمایا کہ جناب پھر اگر چوری کر لے تو فرمایا اس کے بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا, اور فرمایا اس کے بعد چوری کرے تو فرمایا پھر اس کو جیل میں بھیجا جائے گا, پھر اس کو سزا کے لیے دیا جائے گا اور سزا میں ڈالا جائے گا. فرما وساری کو وساری کو تو فقط ہوا ایدیاہما جزام بیما کا سزا. آج ہمارے وہ جدت پسند جو کہا جاتا ہے نا کہ جناب انگریزوں کی پیداوار, یعنی سر پہلے سید آباد میں ہے, سر پہلے ہیں سید آباد میں ہے, یہ گویا کہ انگریز نما مسلمان جو ہمارے حلقوں کے اندر پیدا ہوئے. اسلام کسی تعلیم کو منع نہیں کرتا, ہم اس ہر شخص کی توقیر اور تعظیم کے قائل ہیں جو خدا کے قانون کے تحت عمل کرنا چاہتا ہو, کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی, ہم خدا کے بندے ہیں, اسی حکم کے پابند ہیں, اسی کی تعظیم کریں گے جو ہمارے خدا کے حکم کا احترام کرے, جو ہمارے خدا کی دی ہوئی تعلیمات کو غیر فطری غیر انسانی قرار دے گا تو ہمیں کوئی حق نہیں. ہماری تمام, ہم کہتے ہیں نا سبحانک اللہم وبحمدہ کا, کہ ہماری ساری تعریفیں جو ہم کرتے ہیں التحیات للہ, کہ تمام تعریفات جو ہم بیان کرتے ہیں اس کا مستحق مولا تو ہی ہے, تیری ہی ذات مطہرہ ہے, تو ہی ہے. کوئی وقت کا حاکم لیڈر جنرل کرنل یہ نہیں ہے, وہ جب ہوگا جب اس حکم کے تابع ہو جائے گا, کیونکہ ہم اس کے مکلف ہیں. ہمیں سزا دینے والوں سنو, ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم اسی کی تعظیم کریں گے کہ جو قرآن احکام کا معظم ہوگا, اس کی تعظیم کرنے والا ہوگا. قرآن کی دی ہوئی سزاؤں کو اگر کوئی غیر مہذب غیر انسانی غیر فطری کہے گا, ہم اس کو دجال تو کہہ سکتے ہیں, وقت کا فرعون تو کہہ سکتے ہیں, وقت کا شیطان تو کہہ سکتے ہیں, اسے غوث اعظم نہیں کہہ سکتے, فاروق اعظم نہیں کہہ سکتے, صدیق اکبر نہیں کہہ سکتے, مولا علی کا پرتو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی, ہم مسلمان ہیں, ہم پر یہ ذمہ داری گویا کہ عائد ہو رہی ہے. ارشاد فرمایا کہ جناب اس نے جو کیا ہے ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. نکالم, نکالم من اللہ, نکال کہتے ہیں ایسی سزا کو جو انتہائی عبرتناک ہو, انتہائی ذلت اور رسوائی والی ہو. فرما نکالم من اللہ, یہ سخت عبرت والی تعزیر اور سزا یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ہے. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ بہت غالب نہایت حکمت والا ہے. تو اس میں اللہ نے حکمت والا لفظ کیوں, حکیم, اس لیے کہ اس میں حکمت ہے, ہاتھ کاٹنے میں حکمت ہے. تمہیں یتیم پر رحم نہیں آتا ہے, تمہاری شفقتیں ظالم کے لیے ہے, تمہاری شفقتیں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ان ڈکیتوں کے لیے ہے, تمہاری شفقتیں غاصب اور زانی سٹوری شرابی زانی کے لیے ہے, تمہاری شفقتیں اس کے لیے نہیں جو اس کے ظلم کا شکار ہوا. تو رب کریم فرماتا ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, ہم مظلوم کے ساتھ ہیں, ظالم کے ساتھ نہیں, ظالم کو ہدایت نہیں دی جاتی. فرمایا کہ ہم نے اگر ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے تو فرمایا واللہ عزیز حکیم, اللہ بہت غالب اور نہایت حکمت والا ہے. اور خدا کی حکمت یہ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹے جائیں تاکہ ملک کے اندر امن و سکون کا تمام طریقہ ہو جائے. فقہ حنفی کے تحت یہی ہے کہ جناب اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, پھر چوری اس نے کیا تو اس کے بائیں پاؤں کو گویا کہ کاٹ دیا جائے گا, پھر چوری کیا تو پھر اس کے لیے سزا کا حکم دے دیا جائے گا. یہ ہاتھ کاٹنے کا حکم فقہ حنفی میں ہے. اور توبہ کا جو ذکر ہے وہ ہاتھ کاٹنے کے بعد ہے, کیونکہ ہاتھ کاٹنے کے ساتھ حقوق العباد کی تلافی ہوگی, حقوق العباد کی جو اس نے تلافی کی ہے اس کی کسر پوری ہوگی, اور توبہ پھر چور دوبارہ کرے گا, اس لیے تاکہ جو اس نے چوری کی ہے وہ عذاب اس کے سر پر منڈلا رہا ہے. کیونکہ ہاتھ تو اس لیے کٹے ہیں کہ فساد فی الارض کیا تھا, لیکن توبہ اس پر فرض اس لیے تاکہ آخرت میں چوروں والا عذاب نہ مل جائے. تو ہاتھ بھی اس کے کاٹے جائیں گے اور پھر اسے کہا جائے گا کہ خدا کی بارگاہ میں نادم ہو کر توبہ کر تاکہ دنیا کی سزا تو تجھے مل گئی, توبہ کر تاکہ آخرت کی سزا تجھے نہ مل گئی. دعا کیجیے اللہ رب العزت, ملک کیا ہوتا ہے, یہ ساری زمین خدا کی ہے, اس میں امن سے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. ملک تو پھر